نحمده ونصلي على رسوله الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. سوال یہ کیا گیا ہے کہ ایک آدمی صبح جاگ نہیں سکا, نیند نہیں اس کی کھلی, تو فجر طلوع ہو گئی ہے, آیا وہ روزہ رکھے یا نہ رکھے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ روزہ رکھ لے کھائے پیے بغیر, اور مغرب کو سورج جب غروب ہوگا تو روزہ وہ کھول لے. اٹھپہرا روزہ اس کو کہتے ہیں, تو یہ درست ہے, اس میں کوئی حرج نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات اس طرح کھائے پیے بغیر روزہ رکھ لیا کرتے تھے. امام بخاری رحمہ اللہ نے باب قائم کیا ہے صحیح بخاری میں, باب و بارہ کا تصور, کہ سحری کھانے میں برکت ہے. تو اس سے بھی اشارہ اس طرف کیا ہے کہ بہتر ہے کہ سحری وہ کھا لے, اگر سحری کھائے بغیر روزہ رکھے تو روزہ درست ہوگا, اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے. سوال یہ کیا گیا ہے کہ روزے کے دوران آدمی ٹیکہ لگوا سکتا ہے یا نہیں, اگر ٹیکہ لگوائے تو اس کا روزہ قائم رہے گا یا روزہ اس کا ٹوٹ جائے گا؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ اگر بیماری اس کی ایسی ہے کہ ٹیکہ لگوائے بغیر روزہ وہ نبھا سکتا ہے, پورا کر سکتا ہے, تو پھر ٹیکہ نہ لگوائے. اور اگر بیماری ایسی ہے کہ ٹیکہ لگوانا ضروری ہو گیا ہے, تو پھر اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قرآن مجید میں, فمن کانا منکم مریضاً او علی سفر فعدتہ من ایام اخر, وہ روزہ چھوڑ دے, ٹیکہ لگوا لے, دوائی استعمال کر لے, تو وہ روزہ جو ہے وہ بعد میں رکھ لے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے جو مریض ہو تو روزہ وہ بعد میں رکھ لے. پوری جتنے روزے مرض کی وجہ سے رہ گئے ہیں یا سفر کی وجہ سے رہ گئے ہیں وہ روزے بعد میں رکھ لے. تو ٹیکہ لگوانا یہ کھانے پینے کی طرح ہی ہے, جس طرح وہ کھانے پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے, اس طرح دوائی کھانے سے, ٹیکہ لگوانے سے بھی روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تیسرا سوال یہ ہے کہ نماز عید مسجد کے اندر پڑھنا درست ہے یا درست نہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز باہر جا کر پڑھا کرتے تھے عید گاہ میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عید کی نماز مسجد کے اندر پڑھنا یہ ثابت نہیں ہے, اس لیے سنت طریقہ یہی ہے کہ آدمی عید کی نماز باہر کھلے میدان میں جا کر پڑھے. چوتھا سوال یہ کیا گیا ہے کہ ایک ملک یا ایک شہر کی رویت ہلال چاند کا دیکھنا دوسرے ملک یا دوسرے شہر کے لیے معتبر ہے, یا دوسرے ملک اور شہر کی رویت ہلال چاند دیکھنا وہ الگ ہے؟ تو اس میں اصل اصول یہ ہے کہ اگر دونوں ملکوں یا دونوں شہروں کا مطلع ایک ہے, تو پھر ایک شہر یا ملک کی رویت وہ دوسرے شہر یا ملک کے لیے وہ معتبر ہے. مطلع اگر ایک ہے, تاریخ ایک ہے چاند کی, تو ایک ملک میں چاند نظر آ جائے تو دوسرے ملک میں جس کی تاریخ بھی وہی ہے تو وہ معتبر ہوگی. اگر اتنا فاصلہ ہے کہ تاریخ بدل گئی ہے, مطلع دونوں کا الگ الگ ہے, تو پھر ہر شہر اور ہر ملک جن کا مطلع الگ الگ ہے اپنی اپنی رویت اور چاند دیکھنے کا الگ الگ اعتبار ہوگا. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, افطروا لرؤیته صوموا لرؤیته وافطروا لرؤیته, کہ چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر روزہ افطار کرو, عید کرو. تو اگر بادل ہو گرد و غبار ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تعداد 30 پوری کر لو. اب اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے پتہ چل رہا ہے کہ ہر ایک کی الگ الگ رویت ہے اگر مطلب اس کا الگ الگ ہو. کیونکہ ایک ملک میں چاند نظر آ جائے تو دوسرا ملک جس کی تاریخ چاند کی الگ ہے مطلب الگ ہے تو وہاں تو چاند نظر نہیں آئے گا. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں سوم لے رو یا تی و افطروا لے رو یا تی. یہ پہلے دن کا چاند تقریباً 40 منٹ یا 45 منٹ رہتا ہے. اس لیے اگر ایک ملک کا دوسرے ملک سے فاصلہ, شہر کا دوسرے ملک سے فاصلہ اتنا ہے 45 منٹ یا اس سے زیادہ, تو پھر تاریخ دونوں ملکوں کی الگ الگ ہو جاتی ہے. جس طرح سعودی عرب ہے اور پاکستان ہے تو ان کا مسئلہ دونوں کا الگ الگ ہے, تاریخ کا فرق ہے. اس لیے ایک ملک کی رویت وہ دوسرے ملک کی رویت کے لیے وہ معتبر نہیں, الگ الگ ہوگی. تو اگر مسئلہ ایک ہی ہے, جس طرح پورے پاکستان کے اندر مختلف شہر ہیں, کراچی ہے یا پشاور ہے, تو زیادہ سے زیادہ فرق وہ آدھے گھنٹے کا یا آدھے گھنٹے سے کم ہوتا ہے. تو مسئلہ پورے ملک کے شہروں کا ایک ہے, تو ایک شہر کے اندر اگر چاند نظر آ جائے تو دوسرے شہروں میں بھی کر روزہ رکھا جائے گا یا عید کی جائے گی, کیونکہ مسئلہ ایک ہے. پانچواں سوال یہ کیا گیا ہے کہ نماز تراویح کی تعداد 8 رکعت ہے یا 20 رکعت ہے. تو اس سلسلہ میں گزارش یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث سے جو تعداد تراویح ثابت ہے وہ 8 رکعت ہے. وتر نکال کر اور وتر کے بعد جو 2 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں وہ بھی نکال کر, اور افتتاحی 2 رکعتیں جو ہیں وہ بھی نکال کر, تو 8 رکعت بنتی ہے. اور اگر افتتاحی 2 رکعتیں بھی شامل کر لی جائیں اور 3 وتر اور بعد والی 2 رکعتیں بھی شامل کر لی جائیں تو یہ زیادہ سے زیادہ 15 رکعتیں بنتی ہیں. تو اصل مسئلہ نماز تراویح اور نماز تہجد دونوں ایک نماز ہے. جتنی رکعات نماز تہجد کی ہیں اتنی رکعتیں ہی نماز تراویح کی ہیں, دونوں نمازیں الگ الگ نہیں ہیں. مولانا سید محمد انور شاہ صاحب کشمیری رحمت اللہ علیہ دیوبند کے اندر حدیث کے استاد سے پائے کے محدث تھے, ان کی کتاب ہے تقریر ترمذی العرف الشذی, اس میں وہ لکھتے ہیں لا مناسا من تسلیم انا تراویحہ علیہ السلام کانت سمان یا رکعات. یہ بات تسلیم کیے بغیر چارہ ہی نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تراویح 8 رکعات تھیں. ولم یثبت فی روایات من الروایات انہ علیہ السلام صلی التہجد و تراویح علیحدہ فی رمضان. کسی ایک روایت میں بھی یہ بات ثابت نہیں ہو سکی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک میں تراویح الگ اور تہجد الگ پڑھی ہو. ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سوال کیا ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے, صحیح بخاری کے اندر ہے, کیف کانت صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسی تھی فی رمضان, رمضان کے اندر. اب فی رمضان کے لفظ بتا رہے ہیں کہ ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سوال کیا ہے, تو رمضان کی نماز کے متعلق سوال کیا ہے جس کو ہم نماز تراویح کہتے ہیں. تو ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب ارشاد فرمایا ما کانا یزیدو فی رمضان ولا فی غیرہ علی احدی عشرہ رکعہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعتوں سے زیادہ نماز نہیں پڑھتے تھے. ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رمضان کی نماز بھی بتا دی کہ 11 رکعت سے زائد نہیں تھی، اور رمضان کے علاوہ دوسرے 11 مہینوں کی رات کی نماز بھی بتا دی کہ وہ بھی 11 رکعتوں سے زیادہ نہیں تھی. یہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جو فرما رہی ہیں کہ 11 رکعتوں سے زیادہ نماز آپ نہیں پڑھتے تھے، تو یہ افتتاحی 2 رکعتیں نکال کر اور 3 وتروں کے بعد جو 2 رکعتیں ہیں وہ نکال کر فرما رہی ہیں، 11 سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے. دلیل اس کی یہ ہے کہ آگے تفصیل انہوں نے ذکر کی ہے، یصلی 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم یصلی 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم یوتر بصلاۃ. کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 4 رکعتیں پڑھتے تو ان کی اچھائی اور ان کی لمبائی کے متعلق سوال نہ کر کہ بہت اچھی نماز پڑھتے تھے اور لمبی نماز پڑھتے تھے، پھر 4 رکعتیں پڑھتے تو ان کی اچھائی اور لمبائی کے متعلق کچھ نہ پوچھئے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 رکعت وتر پڑھتے. تو 4 اور 4 8 اور 3 رکعت یہ 11 رکعتیں بن گئی. اس سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز نہیں پڑھتے تھے، نہ رمضان میں نہ غیر رمضان میں. آگے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، حل تنام قبل ان توتر، اے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، وتر پڑھنے سے آپ سو جاتے ہیں؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا اوقات وتر پڑھنے سے پہلے وہ لیٹ جایا کرتے تھے، تو پوچھ لیا کہ آپ سو بھی جاتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا عائشہ تو ان عینی تنامان ولا ینام قلبی، اے عائشہ میری آنکھیں سو جاتی ہیں مگر میرا دل وہ نہیں سوتا. تو مقصد یہ تھا کہ اگر وضو دوران نیند ٹوٹ جائے تو مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ وضو میرا ٹوٹ گیا ہے، اگر نہ ٹوٹا ہو تو پھر بھی پتہ چل جاتا ہے کہ وضو میرا قائم ہے. تو نیند کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو وہ نہیں ٹوٹتا تھا. یہ خاصا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، دوسرے لوگوں کا یہ حکم نہیں ہے. وہ سو جائیں اور بالخصوص لیٹ کر سو جائیں تو وضو ان کا ٹوٹ جاتا ہے، بعد میں اٹھ کر وضو انہیں کرنا پڑے گا. تو اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے یہ بات ثابت ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تراویح اور نماز تہجد دونوں وہ 11 رکعت سے زائد نہیں تھی، وہ افتتاحی 2 رکعتیں نکال کر اور وتروں کے بعد والی 2 رکعتیں نکال کر اگر وہ بھی شامل کر لی جائیں تو زیادہ سے زیادہ یہ 15 رکعات بنتی ہیں. تو صحیح تعداد رکعات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تراویح کے متعلق وہ اتنی ہیں. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں تہجد الگ پڑھتے تھے اور تراویح الگ پڑھتے تھے، پھر تراویح وہ 20 رکعتیں بناتے ہیں. تو اگر الگ الگ پڑھیں تو 20 رکعت وہ نماز تراویح ہو گئی اور 11 رکعتیں یہ نماز تہجد ہو گئی. 20 کے اندر 11 جمع کی جائیں تو یہ کل 31 رکعات بنے گی. تو پھر ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا فرمانا کہ 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے یہ بات بنتی نہیں ہے. اس لیے جن کا یہ نظریہ ہے کہ تہجد الگ اور تراویح الگ پڑھتے تھے رمضان میں، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی یہ نص صحیح حدیث ان کے نظریے کا بھی رد ہے. اس لیے مولانا انور شاہ صاحب کشمیری اور دیگر محققین حنفی وہ فرمایا کرتے تھے کہ نماز تہجد اور نماز تراویح حقیقت میں یہ دونوں نمازیں ایک ہیں، الگ الگ نمازیں نہیں ہیں. صرف ہے کہ رمضان میں اس کا نام ہم تراویح رکھ لیتے ہیں اور آگے پیچھے اس کو تہجد کہتے ہیں، تو یہ ایک وصفی فرق ہے، حقیقت میں نمازیں دونوں ایک ہیں. 20 رکعت کے اس بات کے لیے ایک روایت پیش کی جاتی ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی، بحقی اور مصنف ابن ابی شیبہ وغیرہ میں وہ آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں 20 رکعت نماز پڑھتے تھے، بغیر جماعت کے اور وتر پڑھتے تھے، مگر یہ روایت کمزور ہے. امام بیہقی نے یہ روایت سنن کبری بیہقی میں درج کرنے کے بعد فرمایا ہے، فرادا بہی ابو شیبہ تا ابراہیم ابن عثمان وہو ضعیف. اس روایت کو بیان کرنے میں ابو شیبہ ابراہیم بن عثمان متفرد ہے، اکیلا بیان کرتا ہے اور کوئی راوی اس کو بیان نہیں کرتا اور وہ ضعیف ہے. امداۃ القاری شرح بخاری میں لکھا ہوا ہے، کذبہ شعبہ تو شعبہ بن حجاج رحمت اللہ علیہ، وہ اس ابو شیبہ کو کذاب کہتے تھے کہ یہ راوی جھوٹا راوی ہے. مولانا انور شاہ صاحب کشمیری حنفی دیوبندی رحمت اللہ علیہ نے العرف الشذی میں لکھا ہے، متفق علی ظہر کے کہ ابو شیبہ کے ظہر پر تمام اہل علم اور محدثین کا اتفاق ہے کہ بال اتفاق یہ راوی ضعیف ہے. اس لیے 20 رکعت نماز راوی کی کوئی صحیح روایت موجود نہیں ہے. مولانا محمد سرور صاحب گجراتی نے جس کا نام ہے 20 رکعت نماز راوی کا شرعی ثبوت، تو اس بندہ فقیر اللہ الغنی نور پوری نے اس رسالے کا جواب لکھا ہے، تعداد تراوی کے نام سے وہ کتاب چھپ گئی ہے. انشاءاللہ العزیز وہ آپ نے جو خط بھیجا ہے کامران صاحب نے مجھے، آج ہی وہ مجھے ملا ہے، تو اس کے جواب میں وہ مکتوب بھی انشاءاللہ العزیز میں لکھوں گا اور کتابیں بھی کچھ ارسال کروں گا، تو اس کے اندر وہ تعداد تراوی والا رسالہ بھی انشاءاللہ آپ کو آپ لوگوں کو پھر کیا جائے گا. چھٹا سوال یہ کیا گیا ہے کہ ایک مسجد ہے جس کے اندر نماز تراوی 20 رکعت پڑھائی جاتی ہے، تو وہاں کوئی شخص 8 رکعت تراوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق پڑھنا چاہے تو آیا وہ پڑھ کر آ سکتا ہے گھر جا کے امام کی اقتدا کی وجہ سے پوری اس کو 20 رکعت نماز تراوی ادا کرنی پڑے گی؟ تو اس سلسلے میں جواب یہ ہے کہ اگر وہ امام صاحب وہ مسلم ہیں، مومن ہیں، کافر اور مشرک نہیں، تو پھر ان کے پیچھے نماز آدمی پڑھ سکتا ہے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے. خواہ وہ دیوبندی ہو خواہ بریلوی ہو، تو اگر نماز پڑھانے والا وہ مسلم نہیں، مومن نہیں، کافر ہے، مشرک ہے، تو اس کے پیچھے نماز پڑھنا تو ویسے ہی درست نہیں. نماز تراوی ہو یا نماز تراوی کے علاوہ کوئی اور ہو، وہ امام خواہ اپنے آپ کو اہل حدیث ہی کہلوا رہا ہو، اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتا. تو اگر امام مسلم ہے، مومن ہے، کافر یا مشرق نہیں ہے، تو اس کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے اور سنت کے مطابق 8 رکعت تراوی اور 3 وتر پڑھ کر وہ واپس آ سکتا ہے. ویسے یہ نماز تراوی نفلی نماز ہے، ساری بھی اگر نہ پڑھے تو گھر نماز تراوی پڑھ لے تو پھر بھی درست ہے، بے شک امام 8 پڑھانے والا ہی ہو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن جماعت کروائی تھی رات کو یہ نماز تراوی کی، پھر آپ نے فرمایا تھا کہ یہ نماز گھروں میں پڑھا کرو، کیونکہ انا افضل صلاۃ المرء فی بیتہ الا المکتوبہ، فرض نماز کے علاوہ دوسری نماز نفلی وہ گھر میں پڑھنا ثواب زیادہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل قرار دے رہے ہیں. تو دراصل فضیلت قیام اللیل کی 3 ہیں، ایک فضیلت ہے وقت کی، اور ایک فضیلت ہے جگہ کی، اور ایک فضیلت ہے جماعت کی. کہ با جماعت نماز پڑھنا بلا جماعت نماز پڑھنے سے افضل ہے، یہ جماعت کی فضیلت ہے. اور ایک وقت کی فضیلت ہے کہ پچھلی رات نماز پڑھنا، قیام اللیل کرنا، نماز تراوی پڑھنا، وہ پہلی رات نماز پڑھنے سے افضل ہے. اور تیسری فضیلت ہے جگہ کی کہ گھر یہ نماز نفلی پڑھنا مسجد میں نماز پڑھنے سے افضل ہے. تو تینوں فضیلتیں کوئی شخص حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ پچھلی رات گھر با جماعت یہ قیام اللیل کرے، قیام رمضان کرے، تو تینوں فضیلتیں اس کو حاصل ہو جائیں گی. تو اگر مسجد میں پڑھے گا تو وہ جماعت کے ساتھ پڑھے گا تو جماعت والی فضیلت حاصل ہو جائے گی، وہ گھر والی فضیلت سے محروم رہ جائے گا، پہلی رات پڑھے گا تو وہ پچھلی رات والی فضیلت سے محروم رہ جائے گا۔ تو ایسی صورت میں نماز پڑھ سکتا ہے وہ آٹھ رکعتیں پڑھ کر وہ گھر آ جائے، وتر وہ گھر پڑھ سکتا ہے، وتر وقفے کے بعد بھی وہ پچھلی رات پڑھنا چاہے تو پچھلی رات بھی پڑھ سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات یہ نماز قیام اللیل وہ کچھ رکعتیں پڑھ لیتے تھے پھر سو جاتے تھے، پھر کچھ رکعتیں پڑھ لیتے تھے پھر سو جاتے تھے، پھر کچھ رکعتیں پڑھ لیتے تھے۔ تو الگ الگ وقفے وقفے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ نماز ادا کر سکتے تھے، تو اس میں حرج والی بات کوئی نہیں۔ مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ مسجد نبوی اور مسجد حرام میں وہ تراویح 20 رکعت بناتے ہیں اور بہت سارے لوگ وہ 8 رکعتیں پڑھ کر وہ چلے جاتے ہیں، نفلی نماز ہے، کوئی اس میں حرج والی بات نہیں ہے۔ ساتواں سوال یہ کیا گیا ہے کہ ایک آدمی شوگر کا مریض ہے تو آیا وہ روزہ رکھے یا نہ رکھے؟ تو یہ شوگر کی جو بیماری ہے یہ مختلف قسم کی ہے، بعض لوگ شوگر کے جو مریض ہیں وہ روزہ رکھ نہیں سکتے اس بیماری کی وجہ سے، بار بار ان کو پیاس لگتی ہے، کچھ چیز پینا پڑتی ہے یا کچھ کھانا پڑتا ہے، روزہ وہ رکھ نہیں سکتے۔ اگر اس قسم کا کوئی مریض ہے شوگر کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتا تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فرمان کانا من کو مریض انا والا سافر فائدہ تو میں یا میں اوکھر روزے مرض کی وجہ سے وہ روزہ چھوڑ دے تو بعد میں جب بیماری شوگر والی ختم ہو جائے گی تندرست ہو جائے گا تو اس وقت وہ روزے رکھ لے جتنے شوگر کی وجہ سے رہ گئے ہیں۔ تو اگر وہ روزہ بآسانی بخوبی وہ پورا کر سکتا ہے تو پھر وہ روزہ رکھ لے، پھر وہ روزہ نہ چھوڑے، کیونکہ تھوڑا بہت بیمار تو ہر انسان ہی ہے، 100% تندرست وہ تو شاد و نادر کوئی ہوگا، اس لیے وہ معمولی سی مرض ہے جس کے ساتھ وہ روزہ رکھ سکتا ہے تو روزہ وہ رکھے۔ اپنا میرا یہ حال ہے کہ شوگر کا مریض ہوں تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے روزہ میں رکھتا ہوں، روزہ مجھے کچھ نہیں کہتا، نفلی روزہ بھی رکھ لیتا ہوں اور فرض روزہ بھی رکھ لیتا ہوں۔ تو شوگر کے مریض بھی مختلف ہیں، یہ مریض خود وہ اپنی مرض کو اچھی طرح جانتا ہے کہ روزہ رکھ سکتا ہے یا نہیں رکھ سکتا، اگر رکھ سکتا ہے تو وہ روزہ رکھے، نہیں رکھ سکتا تو بعد میں جب تندرست ہوگا پھر رکھے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ مرض اس کی لمبی ہے دائمی ہے، وہ بعد میں تندرست ہوتا ہی نہیں، پھر وہ فوت ہو جاتا ہے تو پھر کیا کرے؟ اب وہ دوسرے دن تو آئے نہیں اس کے لیے، تو اس کا حل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صحیح بخاری میں ہے، من مات علیہ صیام صامان ہو ولی ہو، جو فوت ہو جائے تو اس کے ذمہ روزے ہیں تو اس کے ولی اور وارث اس کی طرف سے روزے رکھے۔ اور یہ موت تو ضروری نہیں کہ دائم المرض جو ہے اس کو ہی آنی ہے، جس کی مرض عارضی ہو، بسا اوقات انسان پہلی دفعہ ہی بیمار ہوتا ہے ایک دفعہ ہی اور اسی بیماری میں وہ چل بستا ہے، تو اب یہ موت کا تو علاج ہے کوئی نہیں، تو وہ دائم المرض ہو یا غیر دائم المرض ہو، عارض المرض ہو، فوت ہو جائے تو جتنے روزے مرض کی وجہ سے رہ گئے ہیں وہ نہیں رکھ سکا، وہ اس کے وارث بعد میں رکھ لے۔ مسافر کا بھی یہی حکم ہے، اب مسافر آدمی ہے کسی سفر میں وہ فوت ہو جاتا ہے، دائم السفر ہو خواہ وہ دائم السفر نہ ہو، فوت ہو گیا ہے سفر کی وجہ سے روزے اس نے چھوڑے ہیں، بعد میں رکھنے کا موقع نہیں ملا، رکھ نہیں سکا، فوت ہو گیا ہے، تو جو اس کے ولی اور وارث ہیں وہ رکھیں گے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من مات علیہ صیام صامان ہو ولی ہو، جو فوت ہو جائے اور اس کے ذمہ روزہ ہو تو اس کے ولی اور وارث وہ اس کی طرف سے روزہ رکھے، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ جواب تو مکمل ہو گیا ہے نا ساتویں سوال کا۔ آٹھواں سوال یہ کیا گیا ہے کہ نماز تراویح کے بعد قرآن مجید کے اندر جو قرآن مجید پڑھا گیا ہے اس کا ترجمہ یا اس کی تفسیر وہ بیان کی جاتی ہے، تو یہ ٹھیک ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز تراویح کے بعد وعظ کرتے ہوں، ویسے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے بعد وہ جلدی سونے کی کوشش کرتے تھے، یہ قیام اللیل ہے، اس کی اجازت ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو رمضان المبارکہ قیام کرتا ہے ایمان رکھتے ہوئے ثواب کی نیت سے اخلاص کے ساتھ، تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں رمضان میں قیام کروایا، رات کا کافی حصہ گزر گیا تو ہم نے عرض کی ہے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا وقت رہ گیا ہے تو باقی رات کا بھی قیام کروا دے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام کے ساتھ رات کا کچھ حصہ بھی آدمی قیام کر لے تو اس کے اعمال نامے میں ساری رات کے قیام کا اجر اور ثواب لکھا جاتا ہے، پوری رات کے قیام کا ثواب اس کو ملتا ہے۔ تو قیام رات کا کرنا رمضان المبارک میں یا دوسری راتوں میں قیام اللیل، یہ تو ثابت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کار ثواب ہے۔ باقی وعظ تقریر اس میں وقت صرف کرنا اسے بچنا جو ہے بہتر ہے، ہاں ضروری کو بات ہے تو وہ آدمی کر سکتا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری کے اندر باب منعقد فرمایا ہے باب السمر باللیل باب الموعظۃ باللیل، کہ رات کو آدمی وعظ و نصیحت کر سکتا ہے، دین کی باتیں کر سکتا ہے، فضول باتیں جو ہے وہ نہیں کر سکتا۔ پھر بھی بہتر یہی ہے کہ رات کو وہ سو جائے تاکہ فجر کی نماز پر اثر نہ پڑے، تو گنجائش ملتی ہے کہ دین کی بات قرآن مجید کی کوئی تفسیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کوئی بیان کر سکتا ہے، لیکن بہتر اور افضل یہی ہے کہ وہ قیام اللیل سے فارغ ہو کر وہ سونے کی کوشش ہی کریں۔ نواں سوال یہ کیا گیا ہے کہ کسی بہن کو روزہ افطار کرنے سے 5-10 منٹ پہلے سورج غروب ہونے سے پہلے مخصوص ایام آ گئے ہیں، حیض آ گیا ہے، تو آیا اس کا روزہ پورا ہو گیا ہے یا روزہ اس کو بعد میں رکھنا پڑے گا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ روزہ اس کا پورا نہیں ہوا، روزہ اس کا یہ ختم ہو گیا ہے، روزہ پھر بعد میں رکھنا پڑے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ثم اتم الصیام الی اللیل، رات تک روزے کو پورا کرو۔ تو رات ابھی آئی نہیں، سورج غروب نہیں ہوا، 5-10 منٹ پہلے حیض اس کو آ گیا ہے تو روزہ اس کا ختم ہو گیا ہے، اس لیے بعد میں وہ روزہ رکھے گی۔ دسواں سوال یہ کیا گیا ہے کہ روزہ رکھتے وقت کوئی دعا ہے جو روزے دار پڑھے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ روزہ رکھنے کی نیت ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عام فرمان ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال نیتوں کے ساتھ ہیں، نیت اخلاص ہے تو عمل ہے، نیت اخلاص نہیں تو عمل نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مزید فرماتے ہیں وانما لکل امرئ ما نوى، ہر انسان کو وہی چیز ملتی ہے جس کی اس نے نیت کی۔ تو نیت وہ ضروری ہے نماز کے لیے بھی، روزے کے لیے بھی، زکوٰۃ کے لیے بھی، حج کے لیے بھی، وضو کے لیے بھی۔ امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں داخلہ فی، اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں وضو بھی داخل ہو گیا، نماز، روزہ اور تمام اعمال جو ہیں وہ داخل ہو گئے، کیونکہ آپ فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات، اور قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے فاعبد اللہ مخلص اللہ الدین، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اخلاص کے ساتھ عبادت کرو، مخلص ہو کر عبادت کرو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین، تو نیت روزے کے لیے یہ ضروری ہے، نیت اگر نہیں ہوگی، اخلاص نہیں ہوگی، نہیں ہوگا تو روزہ نہیں ہوگا۔ نیت شرعی یہ ہے الارادۃ المتوجہۃ نحو الفعل لابتغاء مرضات اللہ وامتثال حکمہ، کسی کام کا ارادہ کرنا پختہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کی خاطر اور اللہ تعالیٰ کے رضا حاصل کرنے کی خاطر، دو چیزیں نیت کے اندر ضروری ہے، ایک تو اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کا ارادہ ہو، دوسرا اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کا ارادہ ہو، پھر اخلاص ہوگا، نیت ہوگی، عمل جو ہے وہ مرد وجود میں آئے گا، شرعاً اس کا اعتبار ہوگا، ثواب بھی ملے گا. اگر اخلاص نہیں، ارادہ اس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعویل کا نہیں کیا، اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کا ارادہ نہیں کیا، تو عمل اس کا اصلاً سرے سے موجود ہی نہیں ہوگا. قابل قبول ہونا، قابل اجر و ثواب ہونا، یہ تو بعد کی بات ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے انما الاعمال بالنیات، نیت یہ دل کا ارادہ ہے، زبان سے نیت نہیں ہوتی. زبان سے جو چیز ادا کی جائے اس کو لفظ کہتے ہیں، اس کو قول کہتے ہیں، اس کو کلام کہتے ہیں، اس کو بات کہتے ہیں، اس کا نام گفتگو ہے، نیت نہیں. نیت دل کے ساتھ ہوتی ہے. عام طور پر یہ لفظ پڑھے جاتے ہیں روزہ رکھتے وقت، باب سو میں کا دن نوائے تو میں شہر رمضانہ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، اپنی طرف سے اہل علم نے یہ لفظ مجید پہ ہے، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث میں ہے. نیت کا ذکر ہے، قرآن مجید میں بھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے، عمومی فرمان بھی ہے اور خاص بھی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا صیام لمن لم یجمع صیام باللیل، رات کو جو روزے کی نیت نہیں کرتا اس کا روزہ نہیں ہے. تو نیت ضروری ہے. اس حدیث سے تو پتہ چلتا ہے کہ رات کو نیت کرنا روزے کی ضروری ہے، مگر دوسری کچھ حدیثیں ایسی ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ دن کے وقت بھی اگر نیت آدمی کر لے تو روزہ اس کا ہو جائے گا. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات گھر تشریف لاتے، پوچھتے کھانے کے لیے کوئی چیز ہے، جواب ملتا کہ نہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے آج میں نے پھر روزے دار ہوں، روزہ رکھ لیتے، نیت اسی وقت کر لیتے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ اعلان بھی کروایا تھا عاشورے کے موقع پر کہ جس نے کوئی چیز کھائی بھی نہیں وہ روزہ پورا کرے شام تک، اور جس نے کوئی چیز کھا بھی لیے ہے وہ آئندہ شام تک مغرب تک وہ بھی کچھ نہ کھائے. تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ دن کے وقت بھی اگر نیت کر لے تو روزہ اس کا ہو جائے گا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان انما الاعمال بالنیات، عمل نیتوں کے ساتھ ہیں، تو ساتھ بعد میں بھی عمل کے دوران بھی اگر نیت کر لے گا تو ساتھ والا مسئلہ تو ادا ہو گیا. دن کے وقت بھی نیت کرے گا تو روزہ ہو جائے گا. ویسے بہتر اور افضل یہی ہے کہ رات کو وہ نیت کر لے. رات کا یہ مطلب نہیں کہ عشاء کے وقت یا مغرب کے وقت وہ نیت کرے، سحری کے وقت جب وہ کھا رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، وہ بھی رات ہی ہے، اس وقت بھی نیت کر لے تو کافی ہے. دلیل اس کی کہ وہ سحری کے وقت بھی رات ہی ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے انا بلال یؤذن بلیل، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو اذان کہتے ہیں، فکلوا واشربوا، تو کھا پی سکتے ہو، حتی ینادی ابن ام مکتوم، حتی کہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان کہیں، وکان رجلا اعمى لا ینادی حتی یقال له اصبحت اصبحت. ابن ام مکتوم نابینے آدمی تھے، وہ اذان نہیں کہتے تھے، حتیٰ کہ لوگ ان کو لقمہ دیتے کہ صبح ہو گئی ہے، صبح ہو گئی ہے، تو پھر وہ اذان کہتے. تو صبح فجر، صبح صادق سے پہلے پہلے جو صبح کاذب ہے وہ رات کا حصہ ہی ہے، اس وقت بھی نیت کر لے تو روزہ اس کا ہو جائے گا. تو نیت یہ دل کا فعل ہے، یہ دل کا ارادے کا نام ہے. زبان سے لفظ ادا کرنا یہ نیت نہیں ہے. تو زبان کے ساتھ نیت کے جو الفاظ ادا کیے جاتے ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. کیا روا سوال یہ کیا گیا ہے کہ اگر بارش ہو، باہر آدمی نماز نہیں پڑھ سکتا، تو پھر عید کی نماز مسجد میں پڑھ سکتا ہے یا نہیں پڑھ سکتا؟ تو اس سلسلے میں گزارش ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارش کے موقع پر یہ اعلان کروایا کرتے تھے مؤذن سے، الا صلوا فی الرحال، کہ گھروں میں نمازیں ادا کر لو. تو جو نماز فرض ہے ہمیشہ مسجد میں ادا کی جاتی ہے، جس کے لیے مسجد میں آنا ضروری بھی ہے، وہ بھی بارش کی وجہ سے آدمی گھروں میں پڑھ سکتا ہے۔ تو یہ نماز عید کی باہر اگر نہیں جا سکتا تو گھروں میں وہ نماز ادا کی جا سکتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق، جتنے گھر ہیں اپنے اپنے گھروں میں وہ نماز پڑھ لیں، ادا کر لیں۔ ہر گھر میں کچھ افراد تو ہوتے ہی ہیں، وہ جماعت بھی کروا لیں، کوئی حرج والی بات نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے الا صلوا فی الرحال، باقی بارش کے موقع پہ ایک روایت بھی آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں نماز پڑھ لیا کرتے تھے، نماز عید، لیکن وہ ثابت نہیں ہے۔ ہاں ویسے اگر آدمی کو یہ سوچے کہ صاحب مسجد جگہ وسیع ہے تو وہاں لوگ جمع ہو سکتے ہیں، تو بارش کی وجہ سے نماز وہاں پڑھ لے تو نماز ان کی ہو جائے گی، کیونکہ عذر موجود ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الا صلوا فی الرحال کہ بارش کی وجہ سے گھروں میں نماز پڑھ سکتے ہیں، ہم عیدگاہ میں نہیں جا سکتے تو مسجد میں تو آ ہی سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بسا اوقات بارش کی وجہ سے گھر میں نماز نہیں پڑھتے تھے، مسجد میں چلے جاتے تھے، اور صحابہ بھی کئی آ جاتے تھے۔ وہ حدیث ہی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی تو آپ کا ماتھا اور آپ کے ناک پر وہ کیچڑ لگا ہوا تھا، رات کو بارش ہوئی تھی، تو بارش میں بھی مسجد کے اندر نماز پڑھ سکتا ہے۔ تو عذر کی وجہ سے نماز گھروں میں پڑھی جا سکتی ہے تو مسجد میں بھی پڑھی جا سکتی ہے، اس میں حرج والی بات کوئی نہیں ہے۔ اور کوئی عمارت ہو، جگہ ہو بہت وسیع چھتی ہوئی تو اس میں نماز پڑھ لے مسجد کی بجائے، اس طرح بھی درست ہے۔ اس طرح جس طرح یہ ہمارے ہاں مدرسہ ہے جامعہ محمدیہ، جب بارش ہوتی ہے تو پھر اس وقت وہ برآمدے ہے جامعہ محمدیہ کی عمارت ہے، تو وہاں نماز آدمی پڑھ لیتے ہیں، آگے پیچھے بارش نہ ہو تو کھلے میدان میں نماز پڑھتے ہیں۔ تو ایسی کوئی عمارت ہو مسجد کے علاوہ تو وہاں نماز پڑھ لے، عید کی جمع ہو کر سارے پڑھ لے عذر کی وجہ سے، تو الا صلوا فی الرحال والی صورت بھی بن جائے گی، اس پر بھی عمل ہو جائے گا۔ بہتر صورت یہ ہے، تو ویسے عذر کی بنا پر مسجد میں بھی نماز وہ پڑھ لے، بارش ہے باہر نہیں جا سکتا تو نماز ہو جائے گی، درست ہے۔ بارواں سوال یہ کیا گیا ہے کہ اعتکاف صرف مساجد ثلاثہ، مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصی کے ساتھ مخصوص ہے یا دوسری مساجد میں بھی اعتکاف ہو سکتا ہے؟ تو اس سلسلہ میں گزارش ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے باب قائم کیا ہے، باب الاعتکاف فی المساجد کلہا، کہ جتنی مسجدیں ہیں سب میں اعتکاف ہو سکتا ہے۔ دلیل یہ پیش کی ہے وان تم آ کے فونا فی المساجد، کہ تم مسجدوں میں اعتکاف کرنے والے ہو، تو اللہ تعالیٰ نے لفظ مساجد کا بولا ہے، کسی مسجد کی تخصیص نہیں کی۔ باقی قرآن مجید کی دوسری آیت یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح کے ساتھ قرآن مجید کی تخصیص ہو سکتی ہے، اس میں کوئی شک شبہ نہیں، لیکن اس مقام پر تخصیص والی کوئی روایت یا تخصیص والی کوئی دوسری آیت وہ موجود نہیں ہے۔ ایک مسرد احمد کی حدیث پیش کی جاتی ہے، لا تکافا الا فی ثلاثۃ مساجد۔ بعض اہل علم نے رسالہ بھی اس موضوع پر لکھا ہے، نعمت الاساسہ فی الاعتکاف فی المساجد ثلاثہ، تو روایت وہ پیش کی ہے مسند امام احمد والی، مگر وہ روایت پائے ثبوت تک نہیں پہنچتی۔ ہمارے دوست ہیں مولانا زبیر علی صاحب زئی، تو ان کا ایک مضبوط شبہ ہے کہ یہ روایت سندر صحیح نہیں، اس روایت کے اندر ایک راوی ہے تدریس سے وہ کام لے رہا ہے تو سبا کی تصریح کہیں ملتی نہیں، اور محدثین کا یہ اصول ہے کہ راوی مدلس آ جائے، سبا کی تصریح نہ ہو، نہ کوئی ایسا کرینہ موجود ہو جس سے اس کی تدریس والا اعتراض ختم ہو سکے، نقص ختم ہو سکے، تو وہ روایت حجت نہیں ہوتی، کمزور سمجھی جاتی ہے۔ تو اگر روایت وہ پائے ثبوت تک پہنچ جاتی تو پھر انتم آ کے فی اللہ فی المساجد کی تخصیص ہو جاتی تین مساجد کے ساتھ، لیکن وہ پائے ثبوت تک نہیں پہنچی، اس لیے یہ اپنے عموم پر ہی ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے جس طرح فرمایا ہے تمام مساجد میں اعتکاف درست ہے، اور اس آیت سے استدلال کیا ہے۔ اگر اس حدیث کو صحیح تسلیم بھی کر لیا جائے تو پھر دراصل اعتکاف وہ دو قسم کا ہے. ایک ہے اعتکاف سفر کر کے شد رحل کے ساتھ اعتکاف, اور ایک ہے شد رحل کے بغیر اعتکاف. تو پھر وہ تین مساجد والا جو اعتکاف والی روایت ہے وہ شد رحل والے اعتکاف کے ساتھ مخصوص ہوگی. دلیل یہ ہے کہ دوسری حدیث ہے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, آپ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد, کہ صرف تین مسجدوں کی طرف رکھتے سفر باندھا جا سکتا ہے, اور کسی مسجد کی طرف بھی رکھتے سفر نہیں باندھا جا سکتا. تو لا اعتکاف الا فی ثلاثه مساجد, اس میں جو اعتکاف ہے اس اعتکاف سے مراد ہے رکھتے سفر والا اعتکاف. سفر کر کے کسی مسجد میں آدمی جا کر اعتکاف کرے تو وہ صرف تین مسجدوں میں کر سکتا ہے, مسجد حرام میں, مسجد نبوی میں, مسجد اقصا میں. مطلب پاکستان سے یا انگلینڈ سے کوئی آدمی اعتکاف کے لیے سفر کر کے جانا چاہتا ہے کسی دوسری مسجد میں تو وہ ان تین مسجدوں میں جا سکتا ہے, باقی کسی ملک میں اعتکاف کرنے کے لیے سے وہ سفر نہیں کر سکتا. تو لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد, اس حدیث کو بھی سامنے رکھا جائے گا, اور لا اعتکاف الا فی ثلاثه مساجد اگر اس کو صحیح تسلیم کر لیا جائے تو دونوں کو ملا کر مطلب یہ نکلے گا شد رحل والا اعتکاف وہ تو صرف تین مسجدوں کے ساتھ مخصوص ہے, باقی شد رحل کے بغیر جو اعتکاف ہے دوسرا وہ وہاں تو وہاں کے سودا دل مساجد کے ساتھ ہر مسجد میں ہو سکتا ہے, کوئی حرج والی اس پہ بات نہیں ہے. حاضرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو رمضان المبارک کے اندر کرنے والے جو کام ہیں وہ ایک دو روزہ ہے یہ فرض ہے, اور دوسرا ہے راتوں کا قیام, وہ اللہ کے فضل سے آپ کریں گے ہی ادا کریں گے. پھر اس مہینے کے اندر جو کام کرنے والا ہے وہ قرآن مجید کی تلاوت ہے, ذکر اذکار ہے, اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کام زیادہ کرتے تھے اس مہینے کے اندر وہ سخاوت ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنا. ویسے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے سخی تھے, کانا اجوا درناس تمام لوگوں سے زیادہ سخی تھے, اور بالخصوص رمضان المبارک میں تو سخاوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ کرتے تھے. اس لیے اس مہینے کی جتنی برکات ہیں تمام سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرنی چاہیے آدمی کو. پھر اس مہینے کے اندر وہ اعتکاف والا مسئلہ بھی ہے, وہ اعتکاف بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقبول تھا, اعتکاف کیا کرتے تھے آپ, وہ بھی آدمی کو کرنا چاہیے, نفلی عبادت ہے. لیلۃ القدر کا قیام ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی بڑا اجر اور ثواب بیان فرمایا ہے, من قام لیلۃ القدر ایمان واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, اور لیلۃ القدر کے ادراک اور پا لینے کا اتنا اہتمام کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کو علم نہیں تھا تو پہلے ڈاکے میں بھی اعتکاف کیا, پھر دوسرے ڈاکے کا بھی اعتکاف کیا, پھر پتہ چلا کہ تیسرے ڈاکے میں ہے تو تیسرے ڈاکے کا بھی اعتکاف کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیلۃ القدر ہمیں مل جائے. قرآن مجید میں بھی ہے انا انزلنا فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شهر. ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ لیلۃ القدر اگر میں پا لوں تو اس کے اندر کیا کروں کیا کروں, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھلائی اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی, یہ دعا کثرت سے آدمی کرے. ویسے رمضان المبارک کے اندر دعا کے مواقع بہت ہے, رات کو بھی دعا کا موقع ہے, پھر روزہ افطار کرتے وقت بھی دعا کا موقع ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں رمضان کے احکام, روزے کے احکام بیان کیے ہیں, پہلے بھی بعد میں بھی درمیان میں دعا کا مسئلہ ذکر کیا ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ, تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ رمضان المبارک کے اندر کثرت کے ساتھ آدمی کو دعا کرنی چاہیے, توبہ کرے, استغفار کرے. باقی آپ لوگوں سے درخواست کہہ کہ اپنی نیک دعاؤں میں مجھے بھی اس پتہ ہے فقیر اللہ الغنی کو بھی یاد رکھنا, سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك.